بقلب التسليم والإيمان. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المسلمين رحمة لله العالمين أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات
اللهم صل على
ارشاد رب العزت ہے کہہ دو اے رسول کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف ہماری رجعت ہوگی. یہ آئے واقعی ہدایہ جہاں کسی کی موت کی خبر یا سانحہ عظیم کے موقع پر تلاوت کیا جاتا ہے وہاں یہ موت حیات انسانی پر بھی اچھی طرح روشنی ڈالتا ہے. یعنی موت اور حیات دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان پر پورا اختیار صرف اللہ ہی کو ہیں. لیکن اللہ کس قدر قدرت والا اور بے نیاز ہے کہ موت کے لیے کوئی ذریعہ یا اسباب پیدا کر دیتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص کو اللہ نے مار ڈالا ہے، بلکہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. خلقت انسان کا تعلق رحمت پروردگار اور بقائے دنیا سے ہیں، اس لیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اگر انسان غور و فکر کرے تو بچپن سے لے کر عمر کے آخری وقت تک ہر لمحہ اس کی سانس کی آمد و رفت اللہ کے حکم کی تابع ہیں. اس بات کو قرآن مجید میں کئی جگہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اے غافل انسان، تو کس بات پر غرور کرتا ہے جب تو رات کو سو جاتا ہے؟ یہ بھی تیری ایک طرح کی موت ہے. اگر میں چاہوں تو سوتا ہی ہوا رہ جائے. میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے اور فقط ایک وقت معلوم تک کی زندگی عطا کر دی ہے. مؤمنین، یہ وقت معلوم تک کی زندگی عطا کرنا بھی حقیقت انسانی کے لیے اللہ کا بڑا راز ہے. اگر انسان کو اپنی موت کے وقت کا علم ہو جاتا تو نظام دنیا درہم و برہم ہو جاتا، کوئی کام ہی انجام نہ پاتا. لیکن انسان کو مشاغل دنیا نے اس قدر منہمک کر دیا گیا کہ وہ اپنی موت کو بھول ہی گیا اور اس قدر غافل ہو گیا کہ چند برس کی حیات مستعارہ کے لیے لاکھ جنت کر کے سامان عیش فراہم کرتے ہیں، لیکن کل کی خبر معلوم نہیں کہ کیا ہو جائے. دنیا جس کی زندگی صرف چند روز بتلائی گئی ہے، اس کی چاہت میں یہ غافل انسان ایسا پھنس گیا ہے کہ حکم خدا و رسول کو پسے پشت ڈال دیا ہے، نیک اعمال سے دوری اختیار کر لی ہے اور خواہشات نفسانی کا غلام بن کر رہ گیا ہے. صلوا علی النبی.
اللهم صل على محمد.
اور جن احکام کی بجالاوی کے لیے تخلیق کیا گیا تھا ان کو بیکثر فراموش کر دیا ہے. یہ ہے وہ انسان جو زندگی کی تو تمنا کرتا ہے لیکن موت کے ذکر کو سننا بھی پسند نہیں کرتا. حالانکہ یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، لیکن خداوند عالی نے قرآن مجید میں زندگی کا دوسرا رخ بتلایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم قد ان تمہیں تھوڑے سے خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے رسول بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو جو مصیبت پڑنے کے وقت کہتے ہیں ہم اللہ کی ہیں اور ہم اسی کے حضور میں پلٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات و رحمت ہیں، اور یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. یہ ہے آیت کی وضاحت ترجمہ. اب کچھ تفصیل بھی سماعت کیجئے. زندگی جد و جہاد، محنت و مشقت، امتحان اور سفر در سفر کا نام ہے. ٹھہرنا، ساکن و مطمئن رہنا، آرام و سکون کا نام موت ہے. فکری تصاوم، عملی ٹکراؤ، مقاصد کی تضاد آگے بڑھنے اور منزل پا لینے کی خاطر ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں. یہاں وعدے ٹھکرائے دیے جاتے ہیں، دلیلیں پرکھی جاتی ہیں جن طلباؤں نے یعنی اسٹوڈنٹ نے گولڈ میڈل لیا ہے، ڈپلوما حاصل کیا ہے، جن مزدوروں نے تاج محل بنائے ہیں ان سے پوچھئے کتنی راتیں جاگ کے کاٹی، کتنے دن بے حواسی میں گزارے، کتنے پتھر دوئے اور کتنی چوٹیں کھائے، تب جا کر داد ملی اور انعام و اکرام پائے ہیں. تو اللہ کی دستور قدیم ہے کہ دعوت اسلام پر لبے کہنے والوں کو انعام و اکراموں سے سرفراز کر دیتے ہیں. معاشرتی زندگی کے رشتے استوار کرنے کا حکم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. مالک لایزال کا امتحان جان، مال، اولاد، فصل، خوف اور کئی ہزار رنگ سے ہوتا ہے. جو جتنا ثابت قدم رہا اسے اتنا ہی بلندی ملی، قرآن نے اس کی ضمانت دی ہے. صلوات مصیبت میں مبتلا ہونے والے نفسیاتی طور پر تین گروہ میں بٹ جاتے ہیں. اول وہ لوگ ہیں جو گھبرا کر جائز و ناجائز اخلاقی تدبیروں میں مدد لے کر بلا کو ٹالنے کی صحیح کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو حواس باختہ ہو کر بے دست و پا پڑ جاتے ہیں کہ جو ہونا ہے سو ہوگا. اور تیسرے وہ لوگ جو مصیبت کے وقت تیار اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر خدا سے لو لگاتے ہیں، توکل کی دامن تھام کر کہتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ تھک کے نہیں بیٹھتے قانون خدا اور رضا پروردگار کے آئین کو سامنے رکھ کر سر گھر میں امر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے مولا متقیان لنگر و زمین و آسمان، اسد اللہ الغالب، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب و الغرائب، علی ابن ابی طالب صلوات میں اس کی تفسیر کا سمندر دو جملوں میں سمو دیا. انا قولنا ان اللہ، اقرار علی علیہ السلام کا ہمارا اللہ کہنا دراصل یہ اقرار ہے کہ ہم اس کی ملکیت میں ہیں. وقولنا انا الیہ راجعون، اور یہ اقرار ہے کہ ہم فنا ہو جائیں گے. یہ وہ منزل تقویٰ کے انتہائی مقام ہے، یہاں پہنچ کر مصیبت بشارت بن جاتی ہیں اور خدا بندے سے اس کی رضا پوچھتا ہے. سرور دو عالم جناب رسالت معاب اس درجے کی معراج پر فائز تھے اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ ان کے نقش قدم پر, ان کے پیچھے پیچھے ان کی امت میں ہزاروں افراد اس فلسفے پر کار بند رہے اور آج بھی ہیں. اور کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی قولی و فعلی جو تفسیر فرمائی اس کی مثال قیامت تک کے لیے ایک درس ہے. مدینے سے کربلا تک ہر قدم پر یہ آیت پڑھتے رہے اور روکنے اور مشورے دینے والوں کو سمجھاتے رہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں اور رسول کے اور اسی کے حضور میں جا رہے ہیں تو غم کیا ہے اور خوف کس کا ہے. صلوا علی النبی.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
انسان حسین علیہ السلام سے سبق حاصل کرے کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. ایک روز آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے سے معلوم کیا کہ یہ کون ہے جس کے سر پر رسول کا امامہ ہے, جس کے جسم پر رسول کی آبا ہے, جس کی کمر میں رسول کی تلوار حمائل ہے. اس نے بتایا کہ یہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام ہے. اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا, اے بھائی, شاید جنگل کی ہوا نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے یا تجھ کو کچھ پریشانیاں ہیں. تم ہمارے گھر چلو, ہم تمہارے مقاصد پورے کریں گے. یہ عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول, مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہوئی. آپ نے اس کو معاف کر دیا. جب وہ چلا گیا تو اصحاب نے کہا کہ ہم کو بہت غصہ آ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے نانا بہت بلند کردار کے مالک تھے, میں ان کا نواسا ہوں. خطاؤں کا معاف کرنا ان سے سیکھیے. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ قید خانے سے آواز آئی. مڑ کر دیکھا, ایک شخص زندان کے دروازے پر کھڑا ہے. فرمایا کہ تم نے ہم کو آواز دی. عرض کی, جی ہاں, میں نے ہی پکارا تھا. فرمایا, کہو کیا چاہتے ہو. اس نے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والد بزرگوار سے سفارش کر کے مجھے رہا کرا دے. آپ نے فرمایا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور رہا کرا دیں گے. چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں امام حسین حاضر ہوئے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. حضرت نے معلوم کیا کہ حسین اس طرح کیوں کھڑے ہو. عرض کی کہ بابا جان, میں ایک شخص سے وعدہ کر کے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا, ہم سمجھ گئے. وہ قیدی جو زندان میں بند ہے, حسین جانتے ہو وہ کون ہے؟ اس کا نام شمر ہے. جاؤ, اپنے ہاتھ سے رہا کر دو. اللہ رے محسن ہو تو ایسا کہ آپ نے شمر سے روز عاشور اپنے احسان کا تذکرہ تک نہیں کیا. حسین نے حریت کا درس دیا, اخلاق کی بلند منزلیں پیش کی, حرنے سلوک کا طریقہ بتایا, درگزر اور معاف کرنے کے طور سکھائے, عبادت و شجاعت و سخاوت کی تعلیم دی. میں جانتا تھا کہ واقعہ کربلا کی مثال پیش نہ کروں, لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے گھر کو لوٹ لے اور تمام خاندان کو ختم کر ڈالے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, مگر صرف اہل بیت کو یہ شرف حاصل تھا کہ اپنے دشمن سے بھی برے سلوک سے پیش نہ آئے. حسین علیہ السلام کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ عباس جیسا بھائی شانہ کٹا کر شہید ہو گیا. کسی نے علی اکبر کے سینے کو برچھی سے زخمی کیا, کسی نے تیر سے چھ ماہ بچے کی جان لی, کسی نے حسن کی نشانی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا, لیکن وار حسین کا اخلاق کہ تب بھی جب آخری خطبہ بیان فرمایا تو لوگوں سے کہا کہ تم اب بھی اپنے ارادے سے باز آ جاؤ, یقیناً اگر وہ لوگ اپنے خیال سے باز آ جاتے تو حسین ابن علی ان کو معاف کر دیتے. چنانچہ حر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. حسین کی راہ روکنے والا حر میدان کربلا تک لانے والا حر، لیکن جب روز عاشورا حر خدمت امام میں پہنچا تو آپ نے یہ نہ کہا کہ تم ہی ہماری تکالیف کا سبب ہوئے، بلکہ یہ فرمایا کہ اے حر، ایسے وقت میں تم آئے کہ حسین تمہاری کسی قسم کی خاطر و مدارات نہ کر سکا. حر نے عرض کی کہ آقا میری خطا معاف کر دیجئے. مولا نے فرمایا کہ ہم نے معاف کیا. جب بنت علی شریکت الحسین کو معلوم ہوا کہ حر آیا ہے تو فضا کے ذریعے در خیمہ پر حر کو بلا بھیجا. پس پردہ ثانیہ زہرا کی آواز بلند ہوئی کہ اے حر، ایسے وقت میں مہمان ہوئے کہ پانی کے ایک پیالے سے تمہاری خاطر نہیں کی جا سکتی. یہ تھی درگزر اور معاف کرنے کی منزل. آہ آہ مومنو، حسین کے وہ جملے جو سکینہ کو گھود میں لے کر بیان کیے بھلائے نہیں جا سکتے. فرماتے ہیں بیٹی سکینہ، اے بیٹی تماچے کھانا مگر بد دعا نہ کرنا، ظلم برداشت کرنا مگر بد دعا نہ کرنا، کانوں کے گوشوارے دے دینا اور صبر کرنا، قید کی تکلیفیں اٹھانا مگر صبر کرنا. جناب زینب نے کوفے کے قریب کہا کہ اے بھائی میں اس کوفے میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ اس زمانے میں شہزادی کی حیثیت سے تھی، لیکن جب زر حسین پر نظر پڑی تو دیکھا کہ لب حسین کو جنبش ہو رہی ہے اور آواز آ رہی ہے، اے میری ماں جایا بن زینب، اے بات ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. جب قیدی شام کے دربار کے باہر بٹھا دیے گئے تاکہ دربار راستہ ہو جائے، جب دربار راستہ ہو چکا اور یزید تک پر آ کر بیٹھا تو آل رسول کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. شمر تازیانہ ہوا میں بلند کرتا ہوا آیا، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے شیم تو ہمیں تازیانے سے دمکانا چاہتا ہے، حیدر کی بیٹی ہوں. ناگا سر حسین سے آواز آئی، اے بان زینب چلو ہم آگے آگے چل رہے ہیں. یہ وہ حسین ہے جن کو رسول نے لعاب دہن چسا چسا کر پرورش کیا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں میری آنکھ بند ہوتے ہی فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، اس وقت میں تم میرے نواسے حسین کی حمایت کرنا.